بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین, حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے. تو سب سے پہلے آئیے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے موضوعات.
ملت ایران کی عزت و قوت اس کی استقامت کا نتیجہ ہے قائد انقلاب اسلامی. امریکی سینٹ میں امریکہ اسرائیل سیکورٹی تعاون کے بل کی منظوری. پاکستانی عدلیہ کی جانب سے گیلانی کی نااہلی کا فیصلہ. G20 کے سربراہ اجلاس کے موقع پر برکس کی نشست. ماسکو مذاکرات اور ماہرین کے اجلاس پر اتفاق رائے.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahar.tv.ir.
ناظرین, قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ ملت ایران کی عزت و قوت کا راز استکبار کے مقابلے اس کی استقامت ہے. آپ نے فرمایا کہ گزشتہ 33 سال سے ایرانی عوام استکبار کی سازشوں کا مسلسل سامنا کرتے آ رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے عظیم الشان ملت ایران کی عزت و قوت کو استکبار کے مقابلے اس کی استقامت کا نتیجہ قرار دیا اور فرمایا کہ آج ملت ایران کی استقامت اور پائیداری دیگر اقوام کے لیے نمونہ عمل بن چکی ہے. قائد انقلاب اسلامی نے پیر کے روز عید بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے اسلامی نظام کے اعلیٰ حکام, شہداء کے لواحقین اور تہران میں متعین اسلامی ممالک کے سفیروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, گزشتہ 33 سال کے دوران ایران کے ذی شعور عوام نے بلا وقفہ عالمی طاقتوں کی سازشوں کا مقابلہ کیا ہے اور ان سازشوں کا مقصد یہ تھا کہ ملت ایران دیگر اقوام کے لیے نمونہ عمل قرار نہ پائے, لیکن خداوند عالم کے فضل و کرم سے تسلط پسندوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود ملت ایران کو میدان سے بے دخل نہیں کیا جا سکا اور انشاءاللہ اس بار بھی دشمن کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. قائد انقلاب اسلامی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, ایران کے صابر اور ثابت قدم عوام کے خلاف کوششوں میں ناکامیوں کے تجربات سے عبرت لیجیے اور یاد رکھیے کہ قرآن کریم سے استقامت اور اتحاد کا درس لینے والی قوم کے خلاف تکبر, غرور اور بیجا مطالبات سے کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے. اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد ملت ایران نے ہر مرحلے میں اتحاد و یگانگت اور مقامی علم و دانش کی مدد سے ہر سامراجی حملے کا سامنا کیا ہے اور قابل قدر کامیابیاں حاصل کی ہیں. اس کی واضح مثال ایٹمی ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے. تمام تر عداوتوں, دشمنیوں اور پابندیوں کے باوجود آج ملت ایران ایٹمی ٹیکنالوجی کے شعبے میں قابل تحسین مقام پر پہنچ چکی ہے اور قائد انقلاب اسلامی کے بقول یہ کامیابی قرآنی تعلیمات کی روشنی میں حاصل ہونے والے جذبہ استقامت و اتحاد سے ہی ملی ہے. گزشتہ 33 برسوں کے دوران امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے ملت ایران کو کچلنے کے لیے گوناگوں حربے استعمال کیے, لیکن ملت ایران مزاحمت اور پیش رفت کا نمونہ بن گئی. اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد سے ملت ایران نے سیاسی, اقتصادی, ثقافتی اور سماجی میدانوں میں مزاحمت اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور یہ استقامت و پائمردی اور ترقی و پیش رفت کے ساتھ رہی ہے, جس کی وجہ سے دیگر اقوام کے لیے بھی نمونہ عمل بن گئی. اس وقت علاقے کے ملکوں میں جاری عوامی تحریکیں جنہیں کافی حد تک کامیابی ملی ہے ایران کے عوامی انقلاب سے ہی متاثر ہیں. آج سامراجی طاقتیں علاقے میں جاری انقلابی تحریکوں کو اپنے مفادات کے مطابق دیگرگوں کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں, لہذا قوموں کو چاہیے کہ عقل و خرد کے خداداد تحفے کو بروکار لاتے ہوئے اور نصرت الہی کے وعدے پر حسن ظن اور یقین رکھتے ہوئے ڈٹ کر کھڑی ہو جائیں اور تسلط پسند طاقتوں کے خلاف بھرپور استقامت و پائیداری کرتے ہوئے اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں, جس طرح ملت ایران نے استقامت و ثابت قدمی سے اپنی تقدیر کے فیصلے کا حق اپنے اختیار میں لے لیا ہے.
ناظرین، امریکی سینٹ کی خارجہ روابط کی کمیٹی نے ایک بل کو منظوری دی ہے جس کی روح سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان سیکیورٹی تعاون کو مزید فروغ ملے گا، یعنی امریکی حکومت اپنے ملک کے ٹیکس دہندگان سے حاصل ہونے والی رقم کا مزید کوئی بڑا حصہ اسرائیل کو عطا کرے گی۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
امریکہ اسرائیل کا سب سے اہم اتحادی رہا ہے اور اس نے اسرائیل کی ہمیشہ ہمہ جہتی مدد کی ہے۔ امریکہ کے اندر موجود صہیونی تنظیم آئیپیک نے بھی امریکی پارلیمنٹ کے اندر اپنے گہرے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کے تعاون کو فروغ دینے والے بل منظور کروائے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی نے اتفاق رائے سے ایک ایسے بل کی منظوری دے دی ہے جس کے مطابق واشنگٹن اور تل ابیب کے سیکورٹی تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ 62 امریکی سینیٹروں کی حمایت کے ساتھ پیش کیے جانے والے اس بل میں امریکہ اسرائیل سیکورٹی تعاون کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ یہ بل منگل 19 جون کو منظور کیا گیا اور توقع ہے کہ جلد ہی اسے ایوان بالا میں پیش کر دیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی پارلیمنٹ کے ایوان زیر نے بھی گزشتہ 9 مئی کو اکثریت سے ایک ایسے بل کی منظوری دی تھی جس کا نام ہے دی یو ایس اسرائیل انہینسڈ سیکورٹی کوآپریشن ایکٹ آف 2012۔ اس قانون کے مطابق اسرائیل کی سیکورٹی کے تعلق سے امریکہ کی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جائیں گی۔ اس قانون میں اسرائیل اور امریکہ کے درمیان فوجی تعاون میں فروغ کے ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ مشرق وسطی کے علاقے میں اسرائیل کی فوجی پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے ضروری فوجی صلاحیتیں فراہم کرنا امریکہ کی اسٹریٹجی کا حصہ ہوگا۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن پارٹی کے رہنما نے کہا کہ یہ قانون امریکہ اسرائیل اسٹریٹجک تعلقات کے سلسلے میں طویل المیاد التزام کو یقینی بنانے والا اقدام ہے۔ یہ بل سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی میں بھی منظور ہو چکا ہے اور اس کے تحت امریکہ اسرائیل کے میزائلوں کی صلاحیتوں، داخلہ سیکورٹی، انرجی، انٹیلیجنس اور سائبر سیکورٹی جیسے امور میں بھرپور مدد کرے گا۔ امریکہ یوں تو ہر سال دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں کو مالیاتی اور اسلحہ جاتی امداد دیتا ہے، لیکن صہیونی حکومت کو ملنے والی امداد سب سے زیادہ ہے۔ امریکی حکومت اپنے ملک کے عوام سے وصول کیے جانے والے ٹیکس کی رقم سے اربوں ڈالر فوجی اور مالی امداد کی شکل میں اسرائیل کو دیتا ہے۔ سن 1985 سے امریکہ اسرائیل کو سالانہ 3 ارب ڈالر کی امداد باقاعدگی سے دیتا آ رہا ہے، جبکہ امداد صرف اسی مقدار تک محدود نہیں۔ امریکی قوم گوناگون اقتصادی بحرانوں میں مبتلا ہے، لیکن حکومت نے اسرائیل کو دی جانے والی امداد میں کوئی بھی کٹوتی نہیں کی، حالانکہ عوامی رفاہی بجٹ میں بڑے پیمانے پر کٹوتی کی جا چکی ہے اور تعلیمی اور طبی شعبے پر اس کٹوتی کے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔
ناظرین، پاکستان کے سپریم کورٹ نے ملک کے وزیر اعظم کو اس عہدے کے لیے نااہل قرار دیتے ہوئے نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے آئینی تیاریوں کی ہدایت جاری کی، جس کے بعد سے نئے وزیر اعظم کے انتخاب کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ممتاز تجزیہ نگار ثروت جمال اسمعی کا تبصرہ۔
صورتحال تو سامنے ہے، اور یہ جس وجہ سے پیدا ہوئی یہ صورتحال وہ بھی سبب ساری دنیا جانتی ہے، اور افسوسناک بات ہے کہ ایک طرح کی کرپشن کو تحفظ دینے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں مختلف قوتوں کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، اچھائی اور برائی کی قوتیں آپ ان کو کہہ لیں، مگر یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں این آر او کا لدم قرار پایا، اس کے بعد پھر اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ وہ کیسز جو صدر زرداری کے خلاف، جب وہ صدر نہیں تھے ملک کے، اس وقت بنے تھے سوئٹزرلینڈ کے کھاتوں میں ان کے پاس پیسے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قومی دولت کو لوٹ کر کے پیسے وہاں جمع کیے گئے۔ اس پر سپریم کورٹ نے کہا کا حکم تھا کہ خط لکھا جائے ان کیسز کو بحال کرنے کے لیے، اور حکومت کی پوری کوشش رہی کہ اس جیسا نہ ہونے پائے، اور اس کے نتیجے میں زرداری صاحب نے ایک وزیر اعظم کو قربان کر دیا، اور وزیر اعظم صاحب بھی بخوشی اس پر راضی ہوئے، اور انہوں نے توہین عدالت تک کا الزام ان پر ثابت ہوا۔ اب اس کے بعد یہ مرحلہ ہے کہ دوسرا وزیر اعظم آنا ہے, اور اس کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ وہ بھی اس عدالتی حکم پر عمل نہ کرے. تو ایک یہ صورتحال یہاں پر ہے جس میں حکومت کا اعتبار اور ساتھ بالکل ختم ہو چکی ہے. لیکن چونکہ پاکستان کے عوام بھی یہ نہیں چاہتے کہ جمہوریت کسی حادثے کا شکار ہو, بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جمہوری اگر چلتا رہا تو ان کو اچھے نمائندے منتخب کرنے کا موقع ملے گا. اس لیے پوری قوم اس وقت کو گزار رہی ہے تمام تکلیفیں جھیل کر کے بھی, اور یہ امید رکھتی ہے کہ آئندہ الیکشن جو بہرحال ان حالات کے نتیجے میں جن کا اعلان حکومت کو کرنا پڑے گا اس میں لوگ کچھ بہتر نمائندے منتخب کرنے کی کوشش کریں گے. تو ظاہر ہے امیدوار تو پیپلز پارٹی ہی کا دوسرا منتخب ہونا ہے, بظاہر کوئی اور امکان نظر نہیں آتا. اور اس کے بعد بھی اس کے ساتھ بھی عدالت کا یہ حکم ہوگا کہ وہ خط لکھے اور اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ بہت جلد نئے انتخابات کا یہاں پر اعلان ہوگا اور اس کے بعد نیا نقشہ بنے گا, جو بہرحال امید یہ ہے کہ ان حالات سے بہتر حالات اس ملک میں رونما ہوں گے انشاءاللہ.
ناظرین, اس ہفتے ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ G20 کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا, اور اس اجلاس کے موقع پر برکس گروپ کا ایک الگ اجلاس ہوا. برکس گروپ نے اس اجلاس میں یورپ کے مالیاتی بحران میں مؤثر کردار ادا کرنے پر زور دیا. تاہم برکس کے حریف ملکوں کا کہنا ہے کہ مالی بحران کے حل میں برکس کا کردار اگر بڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برکس اس طرح عالمی معیشت پر اپنے اثر و رسوخ بھی بڑھانا چاہتا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
G20 کے سربراہ اجلاس کے موقع پر برکس گروپ کا ایک الگ سے اجلاس ہوا, جس میں یورپ کے مالیاتی بحران کو حل کرنے میں برکس کے کردار کا جائزہ لیا گیا. اجلاس کے اختتام پر برکس کے پانچوں رکن ممالک نے یورو زون کے بحران کو عالمی معیشت کے لیے سنجیدہ خطرہ قرار دیا. اجلاس کے اعلامیے میں یورو زون کے بحران کو عالمی بحران قرار دیا گیا ہے, اور تمام ممالک سے اس بحران کے حل میں تعاون کی اپیل کی گئی ہے. بیان میں G20 سے مطالبہ کیا گیا کہ عالمی کساد بازاری کو ختم کرنے کے لیے, جو یورو زون کے مالیاتی بحران کا نتیجہ ہے, مؤثر اقدامات کرے. برکس کے ارکان نے IMF میں اپنی شراکت بڑھانے پر بھی اتفاق رائے کیا ہے, تاکہ مالیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے اس ادارے کی توانائی میں اضافہ ہو. برکس ممالک نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ عالمی معیشت میں استحکام کے تعلق سے اطمینان خاطر حاصل کرنے کے لیے عالمی بینک اور دیگر مالیاتی اداروں میں اپنا بجٹ بڑھائیں گے. برکس ممالک کی مجموعی قومی پیداوار دنیا کی مجموعی قومی پیداوار کا 28% ہے. چنانچہ رکن ممالک کی کوشش ہے کہ عالمی معاشی صورتحال پر اپنی اقتصادی توانائی کا اثر و نفوذ بڑھائیں. یورو زون کے مالیاتی بحران سے نئی ابھرتی معیشتوں جیسے برازیل, چین, روس, ہندوستان اور جنوبی افریقہ کو تشویش لائق ہو گئی ہے, کیونکہ اقتصادی کساد بازاری سے ان کے اقتصادی نمو پر بھی منفی اثر پڑ رہا ہے, جس سے ان کی مصنوعات کے بازار متاثر ہو رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری رہا تو ان ممالک میں ہونے والی سرمایہ کاری پر دراز مدتی اثرات پڑنے کا اندیشہ ہے. سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ اس وقت برازیل, روس اور چین اس کوشش میں ہیں کہ یورو زون کے مالیاتی بحران کی شدت کو کم کریں اور اپنے یہاں سرایت کرنے سے روکیں. یورو زون کے مالیاتی بحران کے حل میں برکس ممالک کی شراکت بڑھنے پر ان کے حریف ملکوں نے رد عمل بھی دکھایا ہے, کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر مالیاتی بحران کے حل میں ان ممالک کا کردار بڑھتا ہے تو عالمی معیشت میں ان ملکوں کا اثر و رسوخ بھی اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا. ماہرین کا کہنا ہے کہ برکس نے IMF میں شراکت بڑھانے کی بات تو کی ہے, لیکن وہ اس مالیاتی ادارے کے ڈھانچے میں اصلاح کی کوششوں میں بھی مصروف ہیں. مجموعی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ برکس ممالک عالمی معاشی میدان کو اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے مناسب جگہ تصور کرتے ہیں, اسی لیے وہ یورو زون کے بحران کے حل میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے کوشاں ہیں.
اور ناظرین, اب ماسکو مذاکرات. گزشتہ 18 اور 19 جون کو ماسکو میں گروپ 5+1 کے ساتھ ایران کے ایٹمی مذاکرات ہوئے. ان مذاکرات سے پہلے ہی کافی توقعات وابستہ تھیں, اور مذاکرات ہو جانے کے بعد اس پر مختلف تبصرے ہو رہے ہیں. ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب سید رضا موسوی نیا صاحب کو. اور ہمارے ساتھ پروگرام میں دہلی اسٹوڈیو سے بھی ہمارے ایک مہمان شرکت کریں گے ڈاکٹر ارشی خان صاحب. تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب موسوی نیا صاحب سے. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. سلام. بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ماسکو مذاکرات کے سلسلے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں زیادہ سنجیدہ اور زیادہ شفافیت کے ساتھ دونوں فریقوں نے اپنی اپنی بات کہی. اس کا کیا مطلب؟
میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کون سے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں. وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں جن میں کوئی نتیجہ حاصل ہو. استنبول، بغداد اور ماسکو میں تین نشستیں ہوئیں. آیا ان مذاکرات کو ہم کیا کامیاب قرار دے سکتے ہیں؟ پہلی شرط مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے یہ ہے کہ طرفین یا فریقین کسی نتیجے پر پہنچے، یعنی اپنی ڈپلومیسی کو آگے بڑھانے کے لیے کسی نتیجے پر پہنچے. ایران اور مغرب یہ چاہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچیں، اور فریقین کو دونوں کے اہداف کا علم ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کی توانائی سے دونوں کو آگاہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے فریقین کو ایک دوسرے کی ریڈ لائنوں سے آگاہ ہونا چاہیے. دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کی ریڈ لائنوں کا لحاظ کرنا چاہیے. چوتھی شرط یہ ہے کہ مذاکرات کرنے والے فریقوں کو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے. ایران کی ٹیم جو ہے وہ ڈاکٹر جلیلی اور ان کے ساتھیوں پر مشتمل تھی، جو ایران کے نظام کے فیصلہ کرنے والے بنیادی افراد پر مشتمل ہے، اور ادھر سے مغربی ٹیم جو ہے محترمہ ایشٹن کی سربراہی میں آئی تھی. یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ دونوں فریقین نے جو ہے وہ اپنے اپنے مطالبات واضح طریقے سے پیش کیے تھے اور یہ بتایا تھا کہ ان کا کیا ہدف ہے، اور اسی بات سے جو ہے وہ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں. چونکہ ایران نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور دوسری طرف سے ہمیں کچھ دراڑیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. چونکہ 5+1 کا نقطۂ نظر جو ہے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں، اس میں ابہام پایا جاتا ہے. دیگر ممالک جو ہیں 5+1 میں 4 ممالک جو ہیں وہ چین اور روس سے جو ہے وہ اختلاف نظر رکھتے ہیں، ان کے نظریات مختلف ہیں. لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 5+1 گروپ.
بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے ہیں ڈاکٹر ارشی خان صاحب. ڈاکٹر ارشی خان صاحب، کیا آپ میری آواز سن رہے ہیں؟
جی، آ رہی ہے آپ کی آواز.
میں بہت اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا جناب موسوی نیا صاحب نے، کہ گروپ 5+1 کی شکل میں جو ممالک ہے ان میں ایک طرح سے ابہام پایا جاتا ہے، ان کا موقف ایک نہیں ایران کے ایٹمی مسئلے کے سلسلے میں. میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مذاکرات سے فوراً بعد، ہم نے یہ دیکھا کہ بغداد مذاکرات کے فوراً بعد امریکی مذاکرات کار جو خاتون تھیں وہ انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا، ان کو بریف کرنے کے لیے اسرائیلی حکام کو. اس دفعہ بھی مذاکرات کے دوران یہ خبریں آ رہی تھیں کہ یہ ٹیمیں جائیں گے اور اسرائیل کو بریف کریں گے, یعنی اسرائیل کا ایک خاص عمل دخل اس میں. آپ کیا کہتے ہیں, مذاکرات کو ناکام بنانے یا کسی خاص سمت میں لے جانے کی اسرائیل کی کوشش ہے, کیا اس کا مطلب کیا ہے؟
دیکھیے, آپ جانتے ہیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں خاص کر کے ایران اور P5+ جرمنی کے بیچ میں, ان مذاکرات میں دو طرح کی پارٹیاں ہیں, بلکہ تین طرح کی پارٹی ہے. ایک ایران جس نے اپنی تمام چیزوں کو ایکسپوز کیا ہے, تھرو آؤٹ کوآپریشن کیا ہے IAEA کے ساتھ, یونائٹڈ نیشن کے ساتھ, ایون امریکن کے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ کیا کہ بھائی آپ جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں. ہزاروں انسپیکشنس اور وزٹس کیے گئے ہیں ایران میں, ان کے یہاں کیمرے سب لگائے ہوئے ہیں, ساری چیزیں ایکسپوز ہیں. دوسری طرف پارٹی ہے آپ کے جو, جن کا جو گائیڈنگ لائنس ہے, جو گائیڈنگ پرنسپل ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ کسی طرح سے مذاکرات سکسیز ہو یا کوئی کامیابی ملے یا ایران کا جو انٹرنیشنل حق ہے اس کا نیوکلیئر, پیسفل نیوکلیئر استعمال کرنے کا اس کو حق حاصل ہو سکے جو NPT کے تحت ہے, بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اسی مذاکرات کے تحت ایران کو ڈیمونائز کیا جائے, پل آن کیا جائے, کھینچا جائے, اس کو مذاکرات کو کھینچا جائے, ایران پہ ہی اس کی ذمہ داری دی جائے اور تمام ورلڈ میں انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو ایران کو اور بھی بدنام کیا جائے. تیسری پارٹی ہے آپ کے جانتے ہیں ماسکو اور چائنا, جو ایران سے بالکل واقف ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے پاس سے جو چیزیں ہیں ایران نے اس کو واضح کیا ہے, ایران ڈپلومیٹک سولوشن میں انٹرسٹڈ ہے, لیکن ان کی بات سنی نہیں جا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ جو ریزولوشن ہے آپ کے 687/1991 کا, اس میں پارا 6, 7, 8, 9 اور 14, یہ جو ریزولوشن ہے اس کی بات کرتا ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کو زون فری فرام نیوکلیئر ویپنز بنایا جائے. اگر یورپین کنٹریز یا امریکن اگر وہ ریئلی انٹرسٹڈ ہیں کہ پورے مڈل ایسٹ میں نیوکلیئر ویپنز نہیں ہو, تو ایران کے جگہ پہ ان کا نشانہ اسرائیل پہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایران کے پاس ابھی نیوکلیئر بوم نہیں ہے, اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تمام چیزیں جو ایران کے پاس ہو رہی ہیں نیوکلیئر ایشو سے ریلیٹڈ, وہ سب انڈر آبزرویشن ہیں. تمام چیزوں کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ دی جا چکی ہے. IAEA نے بھی آپ کے 2011 نومبر کے رپورٹ کے علاوہ, اس رپورٹ کو چھوڑ کر کے جتنی بھی رپورٹیں ہیں ساری اس میں رپورٹ پازیٹیو ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو موقف ہے, ان کا جو انٹینشن ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کو, پورا ورلڈ یہ جانتا ہے کہ اسرائیل کے پاس سے کم 200 نیوکلیئر ویپن ہیں, نیوکلیئر بامبس ہیں, لیکن اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی کرٹیسزم نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں, میں اس لیے کہہ رہا تھا انٹینشن کی بات, جو نیت ہے ویسٹرن یورپین کنٹریز کی وہ نیت صاف نہیں ہے. وہ بیسیکلی نیت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو دبایا جائے, اس کو پریشر میں لایا جائے, بلنگ کیا جائے اور جتنا ہو سکے ایران کو بدنام کیا جائے. اگر آپ یورپین پارلیمنٹ میں اگر کیتھرین ایشٹون کی اسپیچ کو دیکھیں, جو انہوں نے اسپیچ دی ہے وہاں پہ, بریفنگ کی ہے تمام پارلیمنٹ کے ممبرس کو, یورپین پارلیمنٹ کے ممبرس کو, وہ ہوئی ہے آپ کے 1 فروری 2012 کو, جس میں انہوں نے دو الزام لگایا ہے ایران کے اوپر میں. ایک جو دونوں الزامات غلط ہیں, ایک الزام یہ لگایا کہ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کو کمپلائی نہیں کر رہا ہے ایران, جو کہ بالکل ہی غلط ہے, انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کو پوری طرح سے یہ کمپلائی کر رہے ہیں. دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا کیتھرین ایشٹون نے کہ ایران جو ہے وہ IAEA کے ساتھ فلی کوآپریٹ نہیں کر رہا, یہ دونوں غلط ہے. تو آپ ایک طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی ریئلی انٹرسٹڈ ہے مذاکرات کو کامیاب بنانے میں, تمام چیزوں کو انہوں نے پیش کر دیا ہے, لیکن جو دوسری پارٹی ہے آپ کے امریکن اور ویسٹرن کنٹریز, یہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں, اس لیے مذاکرات فیل ہوا ہے.
بہت شکریہ محسنیہ صاحب. اس بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ جو گروپ 5+1 ہے, اس میں کوئی متحدہ اور مشترکہ اور ایک موقف نہیں ہے ایران کے ایٹمی مسئلے کے سلسلے میں. ڈاکٹر ارشی خان صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اس میں دو تین الگ الگ ممالک کے الگ الگ موقف ہے. ایسے میں یہ ممالک کسی مشترکہ نقطے پہ کیسے پہنچیں گے کہ آئیں اور اس پہ ایران سے بات کریں؟
دیکھیں, واضح طور سے چین اور روس کا یہ موقف ہے کہ ایران کا انریچمنٹ پروگرام جو ہے وہ 20% سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. دوسرے ایک گرو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایران کو 20% بھی یہ حق نہیں ملنا چاہیے, اور یورپ کے بعض ممالک ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایران کو صرف 5% تک یورینیم افزودہ کرنے کا حق ملنا چاہیے. لیکن وہ ممالک جو پس پردہ ہیں اور ان مذاکرات میں ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے, وہ ایران کو کسی طرح کا حق نہیں دینا چاہتے ہیں. پانچ جمع ایک گروہ میں جو ہے اس طرح کے اختلافات جو ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں, اور آپ کے دہلی کے مہمان نے بھی جو بات کہی میری نظر میں وہ بھی صحیح ہے. ایٹمی مسئلہ جو ہے وہ دراصل بنیادی اختلافات کا سبب ہے, لیکن دنیا میں آپ جو اسلامی بیداری کی لہر دیکھ رہے ہیں اور حالات ایران کے حق میں پلٹ چکے ہیں, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے, اور مغرب اس سے ڈر چکا ہے, اور وہ ان حالات کو شام میں مداخلت کر کے جو ہے وہ اپنے حق میں موڑنا چاہتا ہے. لہٰذا شام کی حکومت کو گرانے کی کوششیں, شام پر دباؤ اور ایران پر دباؤ جو ہے وہ اسی لیے جو ہے وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اختیار کیا ہے.
ڈاکٹر ارشد خان صاحب, کیا آواز آپ سن رہے ہیں میری؟
جی آپ کی آواز آ رہی ہے.
ڈاکٹر ارشد خان صاحب, اس طرح گفتگو اب یہاں تک پہنچی کہ امریکہ اور اس کے ہمنوا ممالک ایران کو مختلف میدانوں میں پیچھے اور ڈھکیلنا اور پسپا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن کچھ مجبوریوں کے تحت, جیسا کہ ہمارے سیاسی امور کے ماہر جناب موسوی نیاز صاحب نے اشارہ کیا کہ حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ مجبور ہو گئے ہیں ان مذاکرات کے سلسلے میں اور ایران کے ساتھ بیٹھنے پر مذاکرات کی میز پر. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں ان مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا؟
دیکھیے ابھی جو سچویشن بن رہی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ مذاکرات ٹریک ٹو جس کو بولتے ہیں ٹریک ٹو پہ ہے, جبکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل نے کہا کہ ٹریک ٹو کو چھوڑ دیے, ٹریک تھری پہ آئیے, وار کے لیے پریپریشن ہو اور مزید پابندیاں ایران کے خلاف لا دی جائیں. ٹریک تھری کی بات اسرائیل کر رہا ہے, تو آپ دیکھیں گے ٹریک ٹو میں جو سچویشن ابھی بن رہی ہے, میں یہ کہوں گا کہ 60% اور 65% پازیٹیو ہے اور 30% پازیٹیو ہے. نگیٹو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو P5 ہیں جس میں سے خاص کر کے یورپین کنٹریز, آپ کے چائنا اور رشیا کو چھوڑ کر کے جو یورپین کنٹریز ہیں, ان کے جو اسٹینڈ ہیں وہ نیوٹرل اسٹینڈ نہیں ہے. ان کے جو اسٹینڈ ہے جو فیئر ہونا چاہیے انٹرنیشنل پالیٹکس میں, جو ایک پولیٹیکل موریلٹی کی بات ہوتی ہے جس میں آپ فیکٹ کے بیسس پہ, آبزرویشن کے بیسس پہ, سائنٹیفک ریشنلٹی کے پرنسپل کے بیسس پہ آپ جب آرگومنٹ کرتے ہیں تو اس کو فیئر آرگومنٹ کہا جاتا ہے. لیکن جو یورپین اسٹینڈ ہے وہ بہت زیادہ آپ کے امریکن انفلوئنس کے تحت ہے, بہت زیادہ اسرائیلی انفلوئنس کے تحت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ یورپین کنٹریز اور امریکن آپ کے اسرائیلی مفاد کو بڑھاوا دیتے رہیں گے اور اسرائیل کی بڑھتی ہوئی ہٹ دھرمی کو نہیں روکیں گے اور اسرائیل کے الزامات کو جب تک کہ یہ نہیں روکیں گے اور جب تک یہ اسرائیل کے انفلوئنس سے فری نہیں ہوں گے, تب تک کہ مذاکرات میں یہ جو تین آپ کے چار ممالک شامل ہیں یہ پوری طرح سے انڈیپینڈ نہیں ہو سکتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے ماسکو, آپ جانتے ہیں کہ ماسکو اور چائنا یہ بالکل ہی مختلف ہیں مذہب کے لحاظ سے, سیولائزیشن کے لحاظ سے, ایران سے آئیڈیولوجیکلی کافی ڈیفرنٹ ہیں, لیکن انہوں نے جو پرنسپل اپنایا ہے وہ ریشنل ہے, سائنٹیفک ہے. لیکن آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو یورپین ہیں ان کے جو مقاصد ہیں وہ وربلی اور ایکسپلیسٹلی کافی صحیح لگتے ہیں, لیکن امپلیسٹلی آپ دیکھیں گے, اندر میں آپ دیکھیں گے تو کافی زیادہ ان کے اندر ڈیبیسنس ہے اور ایمبیگویٹی ہے. تو جب اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پرو اسرائیلی اسٹینڈ ہے ان کا جب تک کہ یہ فری نہیں ہوتے ہیں. اگر یہ ریئلی انٹرسٹڈ ہیں کہ مڈل ایسٹ میں مڈل ایسٹ جو ہے فری زون بنے ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کا اور یا نیوکلیئر بام کا, تو ان کا نشانہ ایران کو ہٹا کر کے ان ممالک پہ ہونا چاہیے, اس ممالک پہ ہونا چاہیے جو واحد ملک ہے پورے مڈل ایسٹ میں جس کے پاس نیوکلیئر بام ہے. جس کے پاس بام ہے آپ اس کی بات نہیں کر رہے ہیں, اس کے خلاف کوئی آپ کا ایکشن نہیں ہے. جو آپ نے ایکشن آپ کے لیبیا کے خلاف لیا یا آپ نے ایکشن عراق کے خلاف لیا یا آپ سیریا کے خلاف لے رہے ہیں, آپ نے اسرائیل کے خلاف نہیں لیا. اور جہاں پہ ایران کے پاس ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے.
میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایران نے مذاکرات کے سلسلے میں شروع ہی سے یہ زور دیا کہ ماہرین کی سطح پر مذاکرات ہوں اور مذاکرات کے لیے تیاری ہو اور ہوم ورک کیا جائے. ایران کی اس تاکید کی کیا وجہ ہے اور مغربی ممالک نے اب اس پہ اتفاق کیا ہے, پہلے اس سے ٹال مٹول کر رہے تھے, کیا وجہ ہے؟
خب پیمنٹ نگاہ ایران پہ مسئلہ ہے.
ایران جو ہے وہ قانونی اور فنی لحاظ سے جو ہے وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو دیکھتا ہے اور مغرب جو ہے وہ فقط سیاسی نگاہ سے دیکھتا ہے. مذاکرات کی ناکامی کے جو ہے وہ یہی اسباب ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ مغربی ممالک بھی جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ فنی اور قانونی لحاظ سے ہمارے ایٹمی پروگرام کو دیکھیں تو ہمیں مطلوبہ نتیجہ حاصل ہو جائے گا. لیکن چونکہ مغرب اپنے سیاسی اہداف رکھتا ہے اور چونکہ وہ ایران کے خلاف جنگ نہیں کر سکتا, وہ بے دست و پا ہو چکا ہے, لہذا وہ جو ہے وہ مذاکرات پر راضی ہو چکا تھا. اب ماسکو مذاکرات میں دیکھیں جو معاہدے ہوئے ہیں, یہ معاہدے مغرب کے حق میں بھی مثبت ہیں کیونکہ مغرب میں جو ہے وہ امریکہ میں جو ہے وہ صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں, ہونے والے ہیں, اور اگر امریکہ نئی جنگ شروع کرتا ہے تو اسے مزید نقصان ہوگا اور اوباما کی الیکشن کیمپین جو ہے وہ ناکام بھی ہو سکتی ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. ایٹمی مذاکرات ایران واضح مقاصد اور واضح موقف کے ساتھ انجام دے رہا ہے. گروپ 5+1 کے اندر شامل بعض ممالک کے نظریات اور ان کا موقف متضاد ہے, آپس میں ٹکراؤ ہے, جس کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں. اور یہ طے ہے کہ جب تک یہ ممالک اپنا یہ تضاد اور غیر قانونی مطالبات ترک نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے. ایران کی طرف سے بھی ایران کو دبانا ممکن نہیں ہے, یہ ثابت ہو چکا ہے گزشتہ 33 برسوں میں. اسی کے ساتھ ناظرین اگلی ملاقات اور اگلے پروگرام تک مجھے اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.